بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو اسلام کے لیے ایک مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ انسان کے ہر ایک معاملات میں بنیادی طور پر پانچ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے عقائد ہیں کہ انسان کے عقائد صحیح ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی کہ ہاں اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ قبول ہوں گے۔ دوسری چیز ہے عبادت۔ عقائد کے بارے میں بھی قرآن و حدیث کے اندر تشریح ہے اور تفصیل ہے، اور عبادت ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقے کے مطابق کرے گا تو وہ عبادت قبول ہوگی ورنہ مردود ہوگی۔ اور تیسری چیز وہ ہے معاشرت، کہ انسان ایک مسلمان یہ اس کی جو زندگی ہے وہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے بلکہ معاملات بھی پڑتے ہیں، اور معاملات میں لین دین ہوتا ہے، مالی معاملات ہوتے ہیں اور اپنوں سے ہوتے ہیں، دوسروں سے ہوتے ہیں، تو وہ بھی انسان کو شریعت کے مطابق ہی انجام دینے چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے معاشرت، کہ انسان کا رہن سہن کیسا ہے، کہ انسان رہتا کیسا ہے۔ اب عام لوگ بھی رہتے ہیں لیکن ایک مسلمان کے رہن سہن میں معاشرت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام، اللہ کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنی معاشرت کو چلاتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے اخلاق۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پوچھا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہو؟ اول سے آخر تک جو بھی اخلاق حسنہ کے بارے میں قرآن پاک کی تفصیل ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی تھے۔ دوسرے الفاظ میں کلام پاک یہ الفاظ ہیں اور ان کی چلتی پھرتی پوری جو تشریح ہے، عملی جو تصویر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مبارک زندگی ہے اور وہی اخلاق حسنہ ہے۔ تو یہ پانچوں چیزیں ہیں۔ تو آج کی نشست میں چند منٹوں میں جو ہم لباس پہنتے، جو میں نے آیت کریمہ پہنی پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بارے میں کہ کیا احکامات ہیں وہ تذکرہ کرنا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ عبادت ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عادت ہوتی ہے۔ اور اس موضوع کے نقطہ نظر سے لوگوں کی دو رائے ہیں۔ بعض تو اس کو بالکل ہی عبادت نہیں سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کلچر ہے اور تہذیبی چیز ہے، تو جس طرح بھی انسان اس کو کر لے تو بس وہ ہو جائے گا۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ نہ تو بالکل تہذیبی چیز ہے اور نہ ہی یہ عبادت سے ماورا کوئی چیز ہے، اس کے درمیان میں ہے۔ کہ لباس کے شریعت نے کوئی ایسا ضابطہ کوئی نہیں کہ خاص ایک مخصوص مسلمانوں نے وردی پہننی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصول کی روشنی میں مسلمانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو، ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو لباس اپنی زندگی کے اندر زیب تن کرتے ہیں وہ ان اصول کی روشنی میں کرتے ہیں یا نہیں. اگر تو ان اصولوں کی روشنی میں ہم لباس کو پہنتے ہیں تو وہ شرعی لباس ہوگا، وہ عبادت کے زمرے میں آئے گا. اگر ان اصولوں کے برعکس ہم وہ لباس پہنتے ہیں، زیب تن کرتے ہیں، تو وہ پھر ناجائز ہوگا، اور پھر انسان ایسے لباس پہنے جب پہنے گا تو وہ گناہگار ہوگا. پہلی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے بنی آدم، کہ تمہارے لیے قد انزلنا علیکم، ہم نے لباس کو، یعنی تمہیں اپنا بدن جو چھپانے کی چیز ہے ستر، اس کو چھپانے کے لیے ہم نے ایک لباس تمہارے لیے نازل کیا ہے. اور سواری کہ تم اس سے اپنا ستر چھپاتے ہو، وریشہ، اور تم اس سے زینت اختیار کرتے ہو. دو الفاظ آگے پیچھے استعمال کیے. سو سب سے پہلا جو اصول جہاں اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ لباس ایسا ہو جو چھپانے والا ہو، ساتر ہو. اب ساتر کے اندر تین چیزیں ہیں ذہن میں رکھنے کی. پہلی چیز یہ ہے کہ لباس اتنا مختصر نہ ہو کہ انسان کا بدن تو کیا ستر بھی نہ چھپے. اگر لباس اتنا مختصر ہے، کچھ انسان چڈی پہن کے گم پھر رہا ہے اور چھوٹی سی نیکر پہن کے گم پھر رہا ہے، موسم بھی اچھا ہے ماشاءاللہ، لوگ کرتے ہیں ایسا، تو جی تو یہ مختصر نہ ہو. مردوں کے لیے جو ستر ہے یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، تو اس میں ناف بھی داخل ہے اور گھٹنے بھی داخل ہیں جمہور علماء کے نزدیک. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم خود یا بچے کو ہم لباس پہنائیں تو ان کو ایسا لباس پہنائیں، کم از کم جب بھی ہم مثال کے طور پر کوئی تیراکی کرتا ہے، نہاتا دھوتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام، تو گرمی ہے تو لباس کم از کم اتنا ہونا چاہیے. اس سے کم اگر ہوگا تو وہ گناہگار خود بھی ہوگا جو اپنے ستر کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گا، تو اس کا بھی گناہ اس کے ذمہ ہوگا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے یہی لباس کے بارے میں کہ بھائی یہ گھٹنے اور ناف اتنا، یہ تو وہاں ستر ہے، تو کہتے ہیں بیچ یہ تو رانے وغیرہ یہ کس طرح ستر میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کوئی انسان کی اہم جو چیز ہوتی ہے، انسان کی جو اہم، آپ دنیا میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ایسی سائٹ ہوتی ہیں، ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں خطرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، یا حکومت کی ایسی پیداوار کی جگہ ہوتی ہیں جہاں دور دور سے ہی اس کو وہاں بارڈر لگا دیتے ہیں، دور دور سے ہی باؤنڈری لگا دیتے ہیں کہ یہ اس سے آگے تم نے تجاوز نہیں کرنا. حالانکہ وہ اصل جو چیز ہوتی ہے، جو جہاں انسان، جہاں کوئی فیکٹری لگی ہوتی ہے یا ملکی دفاعی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھونی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ تو بہت اندر ہوتا ہے. تو جب وہاں دفاعی دور دور تک حصار لگایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، تو انسان کا جو ستر ہے وہ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو حصار دیا ہے، تاکہ انسان کا جو مخصوص حصے ہیں وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ عام جانوروں سے تو یہ مختلف ہے نا، جانور کوئی بھی لباس نہیں پہنتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو ہی تو ایک لباس کا حکم دیا ہے، اور پھر مسلمانوں کو اس کے کچھ احکامات. تو بہرحال کہ اتنا مختصر نہ ہو کہ ستر ہی نہ چھپے، اور دوسرا اتنا باریک بھی نہ ہو کہ انسان کا اندر کا جسم اور اس کا رنگ اور اس کی وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بیان فرمائی کہ عورتیں یا مرد ایسا لباس پہنے گی کہ وہ لباس پہنے ہوئے بھی برانا ہوں گی. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ لباس تو اتنا باریک پہنا ہوتا ہے کہ اندر کی جو جسم کی رنگت ہوتی ہے وہ اس سے چھلک رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس لباس نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ ساتر نہیں ہے، چھپا نہیں رہا بدن کو، تو اس وجہ سے وہ ایسا ہی جیسے برنا ہے انسان. اور تیسری چیز کہ انسان لباس اتنا تنگ بھی نہ ہو کہ انسان کے جو جسم کی حیثیت ہے، جو بناوٹ ہے، وہ اس سے ٹپکے ظاہر ہو. اور آج کل تو جو شرم و حیا نہیں رہی نا، پہلے زمانے میں جب لوگوں کے اندر شرم و حیا تھی تو اپنے لباس دوبیوں کے پاس نہیں بیچتے تھے، خصوصی طور پر عورتوں کے، شرم و حیا کی وجہ سے کہ ایک غیر محرم کے نظریں ہماری محرم عورتوں کے لباس پر پڑے گی، اور درزیوں کے پاس نہیں بیچتے تھے، خود ہی لباس سیتے تھے. آج تو اتنا انسان بے شرم اور بے حیا ہو گیا ہے کہ ایسے معاشرے میں رہ رہ کر، دیکھ دیکھ کر، اس میں کوئی انسان لحاظ ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ جو ناپ دینا ہوتا ہے کپڑے سینے کے، عورتیں بھی بڑا دھڑک درزیوں کو ناپ دے رہی ہیں، اور اس میں کوئی شرم و حیا ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے اندر اس شرم و حیا کو اپنے اندر لانے کی اور اس کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی انسان کے اندر شرم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے نافرمانی سے وہ انسان بچتا ہے، اور جس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، اذا لم تستحشی فسنا معاشی تک، کہ اگر کسی کے اندر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو وہ جو مرضی کرے، اب ظاہر کا پھر وہ اللہ کے حکم کی بھی پامالی کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو بھی پامالی کرے گا، کیونکہ اس میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اور پھر مزے کی بات، آج کے معاشرے میں ایسا بندہ جو شرم و حیا آنکھوں کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، اس کے میل ملاب میں ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل کوئی بیماری ہے اس کو. با شرم اور با حیا انسان کو، بچے کو، عورت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیمار شخص ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ذہنی مریض ہے یہ، اس کو اس کے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. حالانکہ حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ سب سے زیادہ باحیہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو واضح آتا ہے کہ وہ اتنے باحیا تھے کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. تو یہ حیا ہی ہے کہ جو انسان کو غلط کام سے، غلط بات بولنے سے انسان کو روکتا ہے. بہرحال تو یہ تین چیزیں ہیں، پہلا کہ لباس چھپانے والا ہو، کہ اس میں تین چیزیں، کہ وہ اتنا مختصر بھی نہ ہو، اتنا باریک بھی نہ ہو، اور اتنا تنگ بھی نہ ہو. یہ سب دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے. اب جب دیکھتے ہیں ہم مردوں کو دیکھتے ہیں، وہ اتنا تنگ لباس پہنا ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اس کو پہننے کے لیے کتنا وقت لگایا ہوگا، کتنا وقت انہوں نے اپنے اوپر چڑھانے کے لیے، پہننے کے لیے لگایا ہوگا، پھر اتارتے کس طرح ہوں گے. بڑی مجھے تو کئی مرتبہ اس میں سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کرتے کیا ہے، سانس کس طرح لیتے ہیں، یہ اٹھتے بیٹھتے کس طرح ہے، اتنا تنگ لباس. تو یہ مردوں کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، اگر کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو یہ پہلا اصول. دوسرا اصول کہ زیب و زینت والا ہو، جو آیت کریمہ کے اندر بھی فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواریسوآتکم وریشا، ریشا کا معنی ہوتا ہے زینت والا، کہ ایسا لباس جو انسان کو زینت اختیار کرے. اب زینت کے اندر تین چیزیں ہیں جو جائز، اور تین چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں. پہلی چیز جو جائز ہے، ناجائز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان شہرت کے لیے، کہ بھئی ایسا لباس پہنے کہ لوگوں کے اندر ایک نمائش ہو اور ریا ہو اور دکھاوا ہو، تو یہ بھی ناجائز ہے. اور دوسری چیز تکلف کرے، کہ بہت زیادہ انسان جیب و ٹیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے، وقت ہی اس میں لگاتا رہتا ہے، ہر وقت کہیں جانا ہے تو دو دو گھنٹے مردوں عورتوں کے لباس ہی نہیں اس کا سدھرتے، تو یہ بھی تکلف. اور تیسری چیز کہ اپنی گنجائش جتنی وسعت ہے اس سے زیادہ اس میں لگائے. اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کتنے ایسے ہیں کہ وہ عورتیں یا مرد وہ کسی سے میل ملاپ ہی نہیں ہوتا ہے, ان کے شادی نہیں جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس لباس نہیں ہے. لباس تو ہوتا ہے بھئی, ہم نے تو وہ پہلے فلاں فنکشن میں پہن لیا تھا, اب نہیں وہ نہیں پہن کے جانا ہے. یہ بھی پوری ایک پورا مستقل ایک عذاب ہے ان شوہروں کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت دے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شوہروں کو ایسی عورتوں کو ہدایت کی, ان کو باتیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کا کتنا جو خرچہ اور کہ ان کی آمدنی. مجھے بعض اوقات ساتھی ایسے کہتے ہیں کہ بھی مولانا صاحب ہمارا تو آمدنی جو ہمارا جو تنخواہ ہے جو بھی ہے وہ اتنا اس پر لگ جاتا ہے, عورتیں کا لباس ہی ختم نہیں ہوتا ہے لینے میں, اتنا پیسہ لگتا ہے. تو یہ بہرحال ناجائز تین چیزیں. اور جائز کے اندر کوئی ایسا انسان نعمت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اظہار کے لیے. ایک صحابی ہے زبیر بن علقمہ, مالدار تھے تو لیکن ایسے ہی جیسے کہ انسان بہت غریب ہے فقیر ہے کہ جب انسان اس کو دیکھے تو دل کرے کہ بھئی ہم میں تو اس کو ابھی کے ابھی کوئی صدقہ خیرات کر دوں تاکہ یہ کوئی پیسہ خرچ کر کے کوئی لباس اپنا شکل صورت تو اچھی بنا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں ہیں؟ اب ہر چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اظہار ہونا چاہیے, تمہارے بدن پر اس کا اظہار ہونا چاہیے. تمہاری تو اس کے پہلے بتا دیا کہ اتنا بھی نہ ہونا چاہیے کہ انسان اسراف کے اندر داخل ہو جائے. اسراف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں انسان کو پیسہ خرچ کرے, وہ اس کو اسراف کہتے ہیں. تو یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز کہ انسان کا دل دوسرے انسان کا یا دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے, وہ اپنی والدین ہو یا اولاد ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو, تو ان کے لیے ایک اچھا لباس پہن انسان خریدتا ہے تاکہ وہ دل خوش ہو. تو یہ بھی اچھی, اس میں بھی زینت کے اندر آتا ہے جو اچھی چیز ہے. اور تیسری چیز جو ہے کہ انسان مطلوبہ پسندیدہ جو زینت ہے وہ انسان اختیار کر لے کہ تاکہ اچھا تھوڑا سا لگے نا اس کا عمومی طور پر جو ہم مسئلہ بتاتے ہیں نا کہ عید کے دن سب سے بہترین لباس جو پہننا ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیا لباس پہننا ہے. یہ پتہ نہیں بات کہاں سے لوگوں نے سمجھی ہے اور نکال لی ہے. ہاں اگر نیا لباس مل سکتا ہے بآسانی تو ٹھیک ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک نیا لباس نہ پہنے تو شاید ان کی عید ہی نہیں ہوتی. حالانکہ احادیث کے اندر نیا لباس کا تذکرہ نہیں آیا ہے, بہترین لباس کا آیا ہے. تو وہ بہترین لباس پہلے سے بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے, تو وہی اس کو دھو کر صاف ستھرا کر کے تو وہ پہن لے. اور زینت کے اندر ایک بات یہ بھی آئی کہ بعض اوقات لوگ کپڑا تو پہنتے ہیں. میرے پاس بعض بچے آتے ہیں مکتب میں, تو سکول میں جب یونیفارم پہنیں گے تو بہت اچھا لباس جو ہے دلہا ہوا ہوتا ہے اور استری کیا ہوا ہوتا ہے, سلوٹیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن جب مدرسے میں آئیں گے تو وہ لباس گندا بھی ہے, پرا گندا بھی ہے, اور جو ہے استری بھی نہیں کیا ہوا ہے, سلوٹیں پہنی ہوئی ہیں. میں نے بچوں کو بتایا تھا دیکھ ایسے تم مسجد میں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو, تھوڑا خیال کرو. والدین کو تھوڑا خیال ہونا چاہیے, دھیان ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ کے گھر میں بھیج رہے ہیں, قرآن پاک بھیج رہے ہیں, لباس تو اچھا ہو نا. تو یہ اس کے اندر داخل ہے. تو بہرحال تیسرا اصول لباس کے اندر سادگی ہو. بہت زیادہ ایسا مہنگا انسان لباس نے اختیار نہ کرے. مصعب بن عمیر وہ ان کے پاس جب امیر تھے, اسلام لانے سے پہلے 200 دینار کا ان کا لباس ہوتا تھا, لیکن جب گھر والوں نے چھوڑ دیا ان کو اسلام لانے کی وجہ سے, تو پھر ان کا ایسے ہی جیسے ٹاٹ پہنا ہوتا ہے سادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے کہ انسان سادہ انسان لباس پہنے. بہت زیادہ بعض جو ہے لباس کے اندر سونے چاندی پتہ نہیں کیا کیا, اور مردوں کے لیے ریشم کا لباس یہ منع کیا ہے, حرام ہے مردوں کے لیے. اور بھی کچھ اصول ہیں, بہرحال وقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا جو ہے مردوں کو عورتوں کو اور بچوں کو شرعی لباس اسلامی اصولوں کا مطابق پہننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو میں نے اصول بتائے کم از کم جو ہے لباس ساتر ہونا چاہیے کہ نہ اتنا چھوٹا ہو نہ اتنا باریک ہو نہ بہت تنگ ہو کہ انسان کے سطر بھی نہ چھپے اور جو ہے بدن کا بھی بناوٹ ظاہر ہو. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ جو اصول شریعت نے مقرر کیا اس کے مطابق اپنے لباس کو ہمیشہ سرد موسم میں گرم موسم میں پہننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.